الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الى قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم الى قوله تعالى ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال عز وجل كما ورد في سورة المؤمن وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين میں نے کچھ آیات اس وقت تلاوت کی ہیں اور دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ کو سنائی ہیں. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادة دعا عبادت کا جوہر ہے, گودا ہے, جیسے ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے تو عبادت کا اصل جوہر, اصل گودا, یعنی اصل لب لباب دعا ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادة دعا ہی عبادت ہے. یہ دونوں احادیث جو ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کا کیا مقام ہے, کیا اس کی حیثیت ہے. یہ جو دوسری حدیث ہے یہ بات اصل میں جو حضور نے فرمائی ہے تو خود قرآن مجید کی ایک آیت کی ترجمانی ہے. سورہ مومن ہے قرآن حکیم میں 24 پارے میں, اور یہ سورہ مبارکہ دعا کے موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین سورت ہے. اس کا جو عمود ہے, مین ایکسس ہے, مین تھیم, وہ ہے دعا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, آیت نمبر 60 ہے سورہ مبارکہ کی. تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو, مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا, میں تمہیں جواب دوں گا, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے بربنائے تکبر اعراض کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں لفظ دعا آیا ہے, قال ربکم ادعونی استجب لکم, تو مجھے مانگو, مجھے پکارو. اور جو لوگ کہ میری عبادت سے بربنائے تکبر عبا کرتے ہیں, اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا اور عبادت بالکل لازم و لزوم ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز واقعتاً حضور نے جو فرمائی الدعاء هو العبادة, اس آیہ مبارکہ نے اسی بات کی حقیقت کو بہت ہی پرشکوہ انداز میں بیان کیا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جو لوگ استکبار کی بنیاد پر میری عبادت سے گریز کرتے ہیں, ابا کرتے ہیں, تو وہ تو جہنم میں داخل ہوں گے زمین اور خاک ہوگا. لیکن یہ دعا اصل میں ہے کیا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ایک تو عام رواج کیا ہے کہ بزرگوں سے دعا کروائی جائے, کسی سے جا کر دعا کروانا. یہ در حقیقت دعا کے تصور کی بالکل نفی ہے. دعا تو اصل میں یہ ہے کہ انسان خود اللہ سے مخاطب ہو, اللہ سے مانگے. ظاہر بات ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں اور اس میں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف رفع کرے, تو جتنی تکلیف آپ کو محسوس ہو رہی ہے کسی اور کو تو وہ محسوس نہیں ہوگی. بذات خود دعا مانگنا اصل دعا یہ ہے. ہاں, خود دعا مانگتے ہوئے وہ میں عرض کروں گا پھر اس دعا کی کوئی شرائط ہے, اور یہ جو ہم دوسروں سے دعا کراتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, یہ بلا سبب نہیں ہے. دیوانہ بکار خیش ہوشیار, دوسروں سے دعا ہم اس لیے کراتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا منہ ہی نہیں ہے دعا کرنے کا. حرام خوری ہم کر رہے ہیں وہ ہم نے چھوڑنی نہیں, غلط دھندے ہم کر رہے ہیں وہ ہم سے باز نہیں آ سکتے, تو دعا کیسے مانگے. یہ اصل میں فرار ہے, آپ مانگ لیجئے دعا میرے لیے. تو یہ در حقیقت یہ دعا کی میں سمجھتا ہوں کہ پرورشن ہے. اصل دعا وہ ہے جو بندہ خود مانگے. اور دوسرا ایک اور معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا, خاص طور پر اب کیونکہ یہ رمضان میں عمرے کا بھی بہت اس وقت جو ہے حرم میں بہت ہجوم ہوگا لوگوں کا, اور وہ کتابیں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں دعائیں, وہ دعائیں پڑھنا ہو رہا ہے. دعا پڑھنا اور دعا مانگنا میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ نے بس وہ لکھی ہوئی ہے, پڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی بات نہیں ہے, وہ تو ایک عبارت ہے جو آپ نے پڑھ لی ہے. تو یہ دعا پڑھنا ہوا, دعا مانگنا نہ ہوا. دعا مانگنا کیا ہے؟ انسان براہ راست اور انسان کی جو اصل حقیقت ہے, اس کی جو انا ہے, اس کی جو خودی ہے, وہ براہ راست ہم کلام ہو اللہ کے ساتھ, رو در روح. جب تک یہ کیفیت جو ہے میسر نہیں ہوتی تو وہ دعا دعا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک ذکر ہے جو آپ کر رہے ہیں, جب دعا پڑھ رہے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ اچھی باتیں اس دعا کے اندر ہے, اللہ کی تسبیح ہے, اللہ کا تحمید ہے, کچھ اور ذکر ہے, تو ایک ذکر تو ہو گیا اور ذکر سے کچھ نہ کچھ آپ کو ثواب مل جائے گا. لیکن جس شے کا نام دعا ہے وہ تو در حقیقت جب تک دل سے نہ نکلے, دل کی گہرائی سے نکلے. چنانچہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورہ مومن کی, تو اس آیت کے دونوں طرف, اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی, فدع اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کو پکارو, اللہ سے دعا کرو, لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو. اگر یہ خلوص و اخلاص نہیں ہے اللہ کے ساتھ, آپ اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں, حرام خوری کر رہے ہیں, غلط طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کر عام جو بات ہے, غیر اللہ کے اقتدار اور اختیار پر اور غیر اللہ کی بالا دستی پر, طاغوت کی بالا دستی پر, باطل کی بالا دستی پر آپ گویا کہ رضا مند ہیں کہ آپ نے ریکنسائل کیا ہوا ہے, اسے تسلیم کیا ہوا ہے, اور آپ پکار رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ میری مدد فرما. یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں در حقیقت کسی صورت بھی مقبول نہیں. ایک ہی شکل ہے, یا تو مخلصین لہ الدین, اس کے لیے آپ کی اطاعت خالص ہو, اسی کی بندگی, اسی کی اطاعت. یہ صورت آج کی دنیا میں شاید ہمیں کہیں بھی نہ مل سکے, اس لیے کہ پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں, کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اللہ کا دین بتمام و کمال قائم ہو. جہاں بھی آپ رہیں گے, انفرادی سطح پر آپ نماز پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, کچھ نہ کچھ عبادت آپ نے کر لی, اجتماعی نظام جو ہے پوری زندگی کا وہ تو کفر کے قبضے میں ہے, باطل کے قبضے میں ہے, قانون غیر اللہ کا چل رہا ہے, نظام کچھ اور کا ہے، معیشت جو ہے وہ پوری سود پر ہے، قانون سازی ہو رہی ہے، انسان خود حاکم بنے بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ جو اس وقت دنیا کا چہیتا نظام ہے ڈیموکریسی، وہ کیا ہے؟ اس میں سوورنٹی آف دی پیپل، حاکم عوام ہے. اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، حاکمیت خداوندی کی نفی ہے. اس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہم اس ماحول کا جز ہیں، ہمارے اس سے تعلقات ہیں، ہم بندھے ہوئے ہیں اس کے اندر، جکڑے ہوئے ہیں. تو ہماری زندگی کا اکثر اور بیشتر حصہ جو ہے وہ تو باطل کے تحت ہے. بہت تھوڑا سا حصہ ہے کہ جو ہم نے اللہ کے عبادت کے تحت اور اطاعت کے تحت رکھا ہوا ہے. بس یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں سور کا گوشت نہیں ہے، شراب کی بوتلیں نہیں ہیں، وہ بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا ہے. شراب تو ویسے ہمارے معاشرے میں کافی عام ہے، لیکن یہ کہ جو بچے ہوئے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور یہ کہ نماز روزہ ہے، اللہ خیر صلی اللہ، باقی پورا نظام جس میں کہ ہم سانس لے رہے ہیں، پوری فضا جو جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، وہ تو سب باطل کے تحت ہے اور باطل کے نظام کے تحت. تو اب اگر مخلصین لہ الدین نہیں ہو سکتا تو کیا کریں؟ ناممکن ہے، میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے، میں آپ سے بات اس وقت کر رہا ہوں، میرے لیے کہاں ممکن ہے کہ بالکل ہی اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دوں. میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں، اسی ملک کے قوانین ہیں، ان کی میں پابندی کرتا ہوں. وہ قوانین اللہ کے بنائے ہوئے نہیں، اللہ کے دیے ہوئے نہیں. اس اعتبار سے ہماری عدالتیں ہیں، وہاں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے. اور قرآن مجید تین مرتبہ سورہ مائدہ کی ایک رکوع میں تین مرتبہ کہہ چکا ہوں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق معاملات کو نہیں چلاتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ اور کسے کہتے ہیں؟ تو ہم اجتماعی سطح پر تو کفر میں ہیں، پوری امت مسلمہ کفر کے تحت زندگی گزار رہی ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم نے انفرادی زندگی کے تھوڑے سے گوشے میں وہ زندگی کا بحثیت مجموعی لگائیں گے تو وہ 5% بنے گا، 5% ہو جائے گا، 10% ہو جائے گا، باقی جو 95% ہے زندگی وہ تو ہماری باطل کے تحت ہے. تو فدع اللہ مخلصین لہ الدین، جب تک یہ شرط پوری نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی دعا دعا قبول نہیں ہوتی. اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ وے آؤٹ تو ہونا چاہیے. وہ وے آؤٹ یہ ہے کہ ایک انسان باطل کے نظام میں رہتے ہوئے اولاً اس کو دل سے اور ذہناً تسلیم نہ کرے. ہی شوڈ لیو انڈر پروٹیسٹ، رہ تو رہا ہوں میں لیکن یہ کہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے. جیسے کہ جیل میں انسان رہتا ہے، ظاہر بات ہے مجبوری ہے، رہنا ہے، حکم ہے. جیل میں جرم کرنے والے ہی تو نہیں جاتے، وہ دوسرے بھی چلے جاتے ہیں، وہ سیفٹی ایکٹ کے تحت بھی چلے جاتے ہیں، سیاسی جو قیدی ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ کہ جیل میں، اسی لیے فضول نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنۃ الکافر، یہ دنیا جو ہے بندہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو ایک تو ریکنسائل نہ کرے، نمبر دو یہ کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی توانائی کا، اپنے وقت کا، اپنی صلاحیت کا صرف جو لازمی ضروری ہے انایویٹیبل حصہ اپنی بقا کے لیے بس اتنا استعمال کرے، باقی ساری توانائی، ساری طاقت، سارا وقت خرچ کر دے اس نظام کو ختم کر دے اور اللہ کے دین کو قائم کر دے. یہ گویا کفارہ ہوگا اس کا کہ جو کچھ ایک نظام باطل کے تحت زندگی گزارنے کا گناہ جو ہر ہو رہا ہے، ہر آن ہو رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ کوئی شخص براہ راست سود نہیں کھائے گا، تب بھی سود کا غبار تو اس کے اندر جائے گا. وہ آج کا دور ہمارا ہے. ظاہر بات ہے پورا نظام جب سود پر ہے تو کون شخص کہہ سکتا ہے کہ میں سود سے بچا ہوا ہوں؟ گندم کے ہر دانے میں سود ہے، آپ کے تمام فرٹیلائزر سود پر ہے، آپ کا جو جتنا بھی ڈیزل چل رہا ہے وہ سود پر چل رہا ہے، ٹریکٹر ہیں تو وہ سود پر ہے، کون سی چیز سود پر نہیں ہے؟ بیج مل رہا ہے وہ سود پہ مل رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر دانہ جو میں کھا رہا ہوں اس کے ساتھ سود جا رہا ہے، ہر سانس جو میں لے رہا ہوں فضا کے اندر سسپنشن ہے، جیسے کہ ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہو جاتی ہے کبھی گردہ جو ہے اس طریقے سے ہوتا ہے تو اب کیا کریں گے آپ؟ سانس لینے پر تو مجبور ہیں، زندہ رہنا ہے تو سانس لینا ہوگا، ڈسٹ تو جائے گی اندر، گردہ تو جائے گا اندر. اسی طریقے سے اس سزا میں گویا کہ سود کا ڈسٹ سسپینشن موجود ہے، وہ میرے اندر بھی جا رہا ہے، آپ کے اندر بھی جا رہا ہے. اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اپنی پوری توانائی اور قوت اور وقت جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو صرف کریں اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، باطل نظام ختم ہو اور اللہ کا دین قائم ہو. یہ جد و جہد جو ہے یہ پھر کفارہ بن جائے گی، مخلصین لہ الدین کا گویا کہ یہ بدل ہو جائے گی کہ انسان نے اس نظام کو قبول نہیں کیا. اب اس دعا کا جو خاص تعلق ہے رمضان مبارک کے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کی طرف اشارہ ہو جائے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر جیسے یہ عظیم آیت ہے، بہت عظیم آیت، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس میں بعض علماء بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا والوں سے تم مانگتے ہو کسی سے تو انہیں برا لگتا ہے، اس نے مجھ سے کیوں مانگا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے جی سے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو دے دیتا ہے، لیکن کوئی مانگے تو ذرا اس کو کھلتا ہے، اس نے مجھ سے مانگا کیوں ہے. لیکن اللہ کی شان یہ وہ کہتا ہے مانو مجھ سے، وہ نہ مانگنے سے ناراض ہے بلکہ اس کی رضا اس میں ہے کہ مجھ سے مانگو. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں. اور اگر تم نہیں مانگتے ہو دعا تو اس کا مطلب یہ کہ تم میری عبادت سے سرکابی کر رہے ہو. ان نذیر یستغفرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلی. تو یہ بڑی عظیم آیت ہے دعا کے موضوع پر. اسی طرح کی عظیم ترین ایک دعا جو اپنے موضوع پر جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ میں رمضان اور روزے کے ذکر میں آئی ہے، اور تدریج ہے اس میں. اس حوالے سے سورہ بقرہ میں جو روزے کے ذمن میں بات آئی ہے تدریجاً اسے سمجھ لیجیے، اس لیے کہ یہ چیزیں تو میں اس کو صرف حوالہ دوں گا. اکثر و بیشتر مساجد میں ان آیات کا ذکر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے. تین لیولز ہیں روزے اور رمضان کے پروگرام کے مقاصد کے. پہلا لیول ہے مجرد روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے، روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلوں پر کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ کیا ہے؟ کہ ایک انسان اللہ کی بندگی کا خوگر اپنے آپ کو بنا لے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہ کرے. اس کے لیے ایک مشق کی ضرورت ہے، ریاضت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ انسان کو معصیت پر آمادہ کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ مارکس سے پوچھئے، وہ کہے گا پیٹ ہے انسان کا سب سے بڑھ کر، اس کی معاشی ضرورت ہے جو انسان کو گناہ پر، معصیت پر، اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتی. شہوت ہے، فرائیڈ صاحب کے ذہن میں وہ اٹک کر رہ گئی ہے کہ جنسی جذبہ جو ہے یہ بہت زوردار ہے، بہت بوزور گھوڑا ہے. یہ مختلف جو بھی انسٹنکٹس ہیں، اینیمل انسٹنکٹس انسان کے، یہی انسٹنکٹس ہیں، یہی انڈیا لیبیڈو ہے فرائیڈ کے الفاظ میں. یہ انڈیا لیبیڈو انسان کو آمادہ کرتی ہے، وہ اس کی خواہشات کی طرف اسے ابھارتی ہے. اور ان خواہشات جب مستعد ہو جاتی ہے، شہوات خواہشات جب مستعد ہو جائیں تو پھر وہ انسان اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اسے کچھ خیال نہیں رہتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، میں کس میں منہ مار رہا ہوں، کس راستے کو میں اختیار کر رہا ہوں. تو اس اڈ اور لیبیڈو کو کنٹرول کے اندر ہونا چاہیے. تقویٰ نام اس کا ہے کہ ایک انسان اپنے اس حیوانی داعیات اور جو محرکات عمل ہیں، حیوانی اینیمل انسٹنکٹس، ان کو کنٹرول کر سکے. اور اس میں بھی بلکہ میں نے ڈس کیا تھا کہ انگریزی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، سیلف اینیہیلیشن اور سیلف کنٹرول. سیلف اینیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے، یہ عیسائیوں کے ہاں ہے، بدھ مت میں ہے، اور جگہ پر ہے، ہندوؤں میں ہے. اپنے نفس کو بالکل کتل دینا یہ نہیں ہے، اسلام میں نہیں. اسلام نے تو بڑی متبادل تعلیم دی ہے، بھائی میں نے نفس کا لے کا حق تن، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. اللہ نے جو داعیات تمہارے اندر رکھے ہیں، اللہ نے رکھے ہیں، اللہ نے بنایا ہے تمہیں. اور جو بھی داعیہ رکھا ہے، جو انسٹنکٹ رکھا ہے، وہ اب تمہاری کسی بہبود کے لیے رکھا ہے، تمہاری فلاح کے لیے رکھا ہے. تو انہیلیشن جو ہے اس کو کچل دینا، ختم کر دینا، نفس کو مار دینا، نفس کشی جسے ہم کہتے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے. لا رحمانیت فی الاسلام. اسلام صرف کہتا ہے کہ نفس کو کنٹرول کرو، ضبط نفس، سیلف کنٹرول. ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی اڈ یا لبیڈو آپ سے کسی وقت کوئی حرام کام کرے، بس باقی اس اڈ اور لبیڈو کے جو تقاضے ہیں، نفس انسانی کے، نفس حیوانی کے تقاضے ہیں، حلال ذریعوں سے پورا کرو. بلکہ حلال میں اچھے سے اچھے کو بھی قرآن تو منع نہیں کرتا. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. یہ جو رحمانیت کا جو خیال ہے کہ اچھی چیز نہ کھاؤ، وہ لذیذ سے شے مت کھاؤ، اس سے بھی نفس کو جو ہے وہ تقویت حاصل ہو گئی. کس نے حرام کی ہے اچھی چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، اور کس نے اچھا رزق جو ہے جو اللہ نے بنایا حرام کیا ہے، یا زینت کی چیزیں جو ہے، زیبائش کی چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ حلال ذریعے سے کمایا گیا ہو. اور دوسری بات وہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، ایک ہے کیفیت یہ کہ اللہ کا دین غالب ہے، اللہ کا دین قائم ہے، اسلامی ریاست ہے. اب آگے دین کی تبلیغ کا اور دین کی اشاعت کا اور دین کے غلبے کا بقیہ پورے سرزمین پر، اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تو ریاست ہے، وہ کام کر رہی ہے. اس حال میں جو انڈیویجولز ہیں، جو افراد ہیں، جو عام شہری ہیں اسلامی ریاست کے، وہ ٹھیک ہے. جب ریاست کی طرف سے مطالبہ آئے گا کہ 10,000 والنٹیئرز چاہیے، اگر 10,000 والنٹیئرز نکل آئے، باقی سب آرام سے گھروں میں رہے، گھروں میں رہتے ہیں وہ اب کاروبار کریں، حلال ذریعے سے اچھا کمائیں، خوب کمائیں، کھائیں پیئیں، اچھا کھائیں، تو کوئی حرج نہیں. کوئی علمی ذوق ہے پورا کریں، نوافل کے ذریعے سے عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اللہ کا دین مغلوب ہے، باطل غالب ہے، تو معاملہ بالکل مختلف ہے. اب تو یہ کہ اسلامی ریاست تو ہے ہی نہیں. اب گویا کہ ہر انڈیویجول پر فرض ہے کہ وہ اپنی تمام توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں باطل کے تسلط کو ختم کر کے حق کے غلبے کی جدوجہد کرنے لگا دے. اس میں ظاہر بات ہے کہ جب وقت وہاں لگ جائے گا تو اپنی ضرورتیں تو کم کرنی پڑے گی، اپنا معیار زندگی جو ہے وہ تو نیچے لانا ہوگا. ورنہ تو یہ ہے کہ سارا وقت اگر انہی کاموں میں صرف ہو گیا تو دین کی اقامت اور دین کے لیے جدوجہد کے لیے وقت کہاں سے آئے گا. بہرحال پہلی بات جو ہے جو سورہ بقرہ میں بیان فرمائی گئی کہ روزے سے مقصد کیا ہے، یہ بھوک جو ہے، پیاس ہے، یہ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، کہیں کہیں تو یہ کہ 18 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے، 19-20 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں جائیے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اتنی دور، اتنی دیر تک انسان اپنی بھوک کو، پیاس کو، شہوت کو، جنسی جذبے کو روک کر رکھے. کیوں کہ اللہ نے اجازت نہیں دی. حلال چیز بھی استعمال نہیں کر رہا انسان، کھانے کو موجود ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، اچھی سے اچھی مشروبات جو ہیں وہ فریج میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن نہیں، اجازت نہیں. تو یہ گویا کہ ایک مشق ہے، ایک ریاست ہے، جدوجہد ہے، ایک ایکسرسائز ہے اس بات کے لیے کہ ہم خوگر ہو جائیں، ہمارا جو ہماری انا یا ہماری خودی جو ہے وہ ہمارے اس نفس کو کنٹرول کر. یہ ہے پہلا لیول. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب اس کو دو عادشہ کیا پروگرام کو، روزے کی یہ حکمت، یہ مصلحت یا مقصد حاصل ہو جاتا کسی بھی مہینے میں روزہ فرض کر دیتے، وہ ایکسرسائز تو ہو جاتی، لیکن اس کے لیے خاص مہینہ چنا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس روزے کی عبادت کو اور اس کی برکات کو دو عادشہ کرنے کے لیے مہینہ وہ چنا گیا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کیا شے ہے؟ ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان. اور اب ایک چیز اضافی ایڈ کر دی گئی کہ دن میں روزہ رکھو اور رات کو قرآن کے ساتھ جاگو. قرآن کو اپنے قلب میں، اپنی روح کے اندر جذب کرو. یہ دو عادشہ پروگرام. اس لیے کہ دیکھیے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے ہدل للمتقین، اور یہاں فرمایا گیا ہدل للناس. قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے استفادے کے لیے شرط ہے تقویٰ. اگر دل میں خوف خدا نہیں ہے، طلب ہدایت نہیں ہے، آدمی چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہدایت کی طرف میں جاؤں، تو کیا ہے، آپ بھینس کے آگے دین بجائے جائیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن مجید کتنا سنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو جہل پر ابو لہب پر تو کوئی اثر نہیں ہوا. لہذا تقویٰ پیدا کرو. اب دیکھیے وہی خوبصورت عید قائم ہو گیا کہ دن میں روزہ رکھو لعلکم تتقون، جو تھوڑی سی پونجی تمہیں تقویٰ کی ملی ہے دن بھر کے روزے سے، بھوک سے پیاس سے، اور یہ بھی جان لیجیے کہ وہ بھوک اور پیاس جو ہے وہ باقی شریعت کے احکام کی بھی پابندی کے ساتھ ہو، ورنہ فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے جائز چیز بھی اس وقت نہیں کھا رہے، جائز مشروب بھی نہیں پی رہے، لیکن ساتھ ہی ناجائز کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، ہے روزے سے. تو حضور نے فرمایا یہ روزہ نہیں، یہ فاقہ ہے. من لم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت من یدا طعامہ وشرابہ. حضور نے فرمایا جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، حرام پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ بھوکا پیاسا رہے، کھانا پینا چھوڑ دے. یہ تو بھوکا پیاسا ہے، یہ روزے سے نہیں ہے. تو روزہ تو وہی ہے کہ جہاں آپ نے جو حلال چیزیں اللہ کی روکی ہوئی ہیں اپنے اوپر، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں ہے، تو ساتھ ہی باقی تمام محرمات سے بھی تو آپ بچے ہوئے ہو، تب تو وہ روزہ ہوگا، ورنہ روزہ کا وہ فاقہ ہوا. ایک اور حدیث میں فرمایا کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو روزہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر حقیقت روزہ ہو تو تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اس تقویٰ کی پونجی کو لے کر رات کو کھڑے ہو جائیے، اللہ کا کلام سنیے، لیکن اللہ کا کلام سننا تو حقیقت وہی مفید ہے جو سمجھ میں بھی آ رہا ہو، ورنہ کیا ہے؟ ایک گھنٹہ آپ نے لگا دیا تراوی میں، حافظ صاحب نے جو ہے وہ فرنٹیئر میل کی رفتار سے اس کو پڑھ دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ کو کیا پتا؟ یہ جو ہم نے دورہ ترجمہ کا نظام شروع کیا ہے تاکہ کسی درجے میں تو کچھ حاصل ہو. اور جبکہ حدیث میں بھی آتا ہے من قام رمضان، رات کا قیام اللیل کا لفظ ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ دونوں الفاظ صام رمضان قام رمضان بالکل پیرلل ہے. تو گویا کہ دن کا روزہ رات کا قیام، اور رات کا قیام جو ہے آپ کو معلوم ہے قیام اللیل کے لیے جو آیت آئی ہے قرآن مجید میں سورہ مزمل میں، اس کی کم سے کم مقدار ایک تہائی شب ہے. نصف شب، نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، دو تہائی رات، آدھی رات یا کم سے کم ایک تہائی رات، اس قیام کا معاملہ. یہ تو اصل میں چونکہ وہ قیام ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے. ایک بیچارہ غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، سارے دن اس نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قیام کو فرض نہیں کیا. لیکن جس کے لیے بھی ممکن ہے، اسی لیے جو خطبہ دیا تھا حضور نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو بیان فرمایا کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ حضور نے ہمیں خطبہ دیا شعبان کے آخری دن، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، لوگوں تم پر ایک بڑے عظمت والے مہینے نے سایہ کر لیا ہے، شہر المبارک بہت برکت والا مہینہ ہے. اس میں فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس میں دو پروگرام تمہیں دیے ہیں، دن میں روزہ رکھنا تو فرض کر دیا ہے، لیکن رات کا قیام تمہاری مرضی پر، تمہارے اختیار میں چھوڑ دیا ہے، جس کے لیے بھی ممکن وہ کرے. تو اس حوالے سے اب یہ جو دو اچھا پروگرام ہو گیا، تو اس کی جو آیت ختم ہوتی ہے ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، جب رمضان کا یہ دو اچھا پروگرام، دو شکوں پر مشتمل پروگرام اگر تم پورا کرو گے تو تمہارے اندر دو چیزیں پیدا ہوگی. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، جو اللہ نے ہدایت تمہیں دی اس پر تم اس کی تکبیر کرو گے، ہدایت دی ہے، قرآن دیا ہے، اس کی اصل قدر و قیمت سے واقف ہوں گے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو اللہ کا کہ کتنا بڑا احسان اللہ نے تم پر فرمایا، تمہاری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا. قرآن کی عظمت منکشف ہوگی،
قرآن کی حقیقت سے کسی درجے میں واقف ہوگے اگر یہ دونوں پروگرام جو ہیں کما حق و ادا کیے جا رہے ہوں، یا دن میں روزہ رات کو قیام، جس کو ایک اور حدیث میں حضور نے جمع کر دیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، یا صیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنے جنسی جذبات کی تسکین سے روکے رکھا، فشفعنی فی، میری وجہ سے یہ رکا رہا تیرا بندہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. تو ایسا قول قرآن، اور قرآن یہ کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فیشفعان، حضور نے فرمایا کہ میں دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. دونوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آیت کے آخر میں آیا، یہ تکبر اللہ علی ما ہداکم، جو تمہیں ہدایت اللہ نے دی ہے تم اس پر اللہ کی تکبیر کرو. اس تکبیر کا ایک پہلا مرحلہ تو یہ ہے جو ہم تکبیریں پڑھتے ہیں، رمضان ختم ہوگا عید کے دن کیا ہوگا، دوگانہ عید میں اضافی تکبیرات ہوتی ہیں یا نہیں، اسی طرح جاتے آتے تکبیریں پڑھنے کا یہ ہمیں حکم ہے یا نہیں، یہ گویا ابتدائی عمل ہے اس پر. لیکن تکبیر کی اصل معنی تو اللہ کو بڑا کرنا، تصغیر چھوٹا کرنا، تکبیر بڑا کرنا، تسہیل آسان کرنا. تکبیر کے معنی اللہ کو بڑا کرنا، اللہ کو بڑا کرو، کیا معنی، اللہ کی بڑائی منواؤ، اللہ کی بڑائی قائم کرو. یہ تکبیر جو ہے اقبال نے جو کہا ہے، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے بھائی یہ بھی اچھی بات ہے، چلو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، اللہ کو بڑا کرو، بنواؤ اس کی بڑائی. اس کی بڑائی تو نہیں مانی جا رہی، نہ تمہاری پارلیمنٹ مانتی ہے کہ اللہ بڑا ہے. ایک ترمیم جو ہے دستور کے اندر نہیں لی جا سکتی، قیامت آ جائے گی وہ نہیں آئے گی، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی نہیں آئے گی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی ہر قانون پر، تو گویا اللہ بڑا کہاں ہے، اللہ کو تو بڑا ماننے کو ہم تیار نہیں. تو تکبیر کے معنی جو ہے وہ ربک فکبر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو اس جد و جہد کے لیے. بولے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، اللہ نے اپنا قانون دے دیا ہے، اللہ نے تمہیں بتا دیا وہ کس شے سے راضی ہے کس سے ناراض ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ سود کا معاملہ جو ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب تم اگر یہ روزے سے اور یہ ساری قیام اور صیام سے اگر تمہارے اندر یہ جذبہ نہیں ابھرتا کہ اللہ کی تکبیر کرے، اللہ کو بڑا بنائے، اللہ کی بڑائی کو نافذ کرے، تو فائدہ کیا ہوا، پھر تو ناشکری ہے، قرآن کی ناشکری ہوئی ہے. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، حضور نے فرمایا جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو حلال قرار دے دیا، اپنے لیے حلال کر دیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. بہرحال اس وقت کیونکہ میں دعا کے موضوع پر کہہ رہا ہوں، تو اب تیسری آیت جو آتی ہے اس سلسلے میں اس کا تعلق ہے دعا سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے اے نبی آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں. اس کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا روزے اور رمضان کے تذکرے میں آ جانا، پھر اس کے بعد پھر ایک آیت موجود ہے بڑی طویل، وہ روزے کے احکام ہیں، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ وَإِذَا نِسَاءُكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، بڑی طویل آیت ہے. تو ادھر بھی روزے کا رمضان کا ذکر، ادھر پھر احکام صوم کا ذکر، بیچ میں یہ آیت. اس نظم قرآن کے حوالے سے اس کی عظمت واضح ہوتی ہے. اس روزے اور قرآن، ان دو کا جو یہ دو عادشہ پروگرام ہے، اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایک ملکوتی روح، ڈیوائن سپارک، دیکھیے مغرب کے مفکرین نے بھی مانا ہے کہ انسان کے اندر کوئی ڈیوینٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے، کوئی ڈیوائن سپارک بھی ہے، یہ صرف حیوان نہیں ہے، یہ تو ڈارون کا نظریہ ہے کہ جس نے آ کر انسان کو نرا حیوان بنا کر رکھ دیا اور اس میں کچھ ہے ہی نہیں. انسان میں حیوان ہے، پورا حیوان ہے، لیکن صرف حیوان نہیں ہے. نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. نقطۂ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی، میں خاکی ہوں، میرا وجود خاکی ہے، زمین سے بنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، لیکن اسی خاک کے پیکر میں نقطۂ نوری بھی ہے، ایک ڈیوائن اسپارک بھی ہے. وہ کیا ہے؟ روح ہے میری. فیضا سویت ہوں نفقت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. یہ روح ہے جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. میں کون ہوں؟ غور طلب بات ہے. میرا ہاتھ، اب یہ میرا، یہ پوزیسو موڈ ہے اس پروناؤن کا، میرا. تو پوزیشن کا تو کیا ہوگا؟ ایک ہے کہ جو پوزیس کر رہا ہے، دوسری وہ ہے کہ جو پوزیسڈ ہے چیز. تو وہ کون ہے جس نے کہ یہ پوزیس کر رہا ہے اس ہاتھ کو؟ میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے کان، میرا سر، میرا جسم، میرا وجود، میرا جسم، یہ کون؟ میں وہ کون ہے جس کا یہ جسم ہے؟ وہ میں کون ہے جس کا یہ وجود ہے؟ وہ میں، وہ انا، وہ سیلف، وہ خودی، وہ ہے جو آج اصل میں ڈارونین نظریات کے تحت جس کی نفی ہو گئی. اسی کے اس بات کے لیے علامہ اقبال نے ایک دور میں جبکہ یونان کے فلسفے اور منطق کا زور ہو گیا تھا، اس کا توڑ کرنے میں جہاں کام کیا امام غزالی نے اور امام ابن تیمیہ نے، وہاں واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں سے بڑھ کر کام کیا مولانا روم نے اپنی انا کا اس بات، اور آج کے دور میں اسی خودی کے اس بات کے لیے علامہ اقبال کا فلسفہ خودی یہی تو ہے کہ تو حیوان نہیں ہے نرا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا. اس میں ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، لیکن یہ ڈیوائن ایلیمنٹ سویا رہتا ہے کیونکہ تمہاری توجہ ادھر نہیں ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اپنی اصل حقیقت جو اس کی عظمت کی بنیاد ہے، اس سے انسان غافل ہے. جسم سے تو غافل نہیں ہے، ذرا سی پھنسریاں نکل جائیں وہی آپ کو بے چین کر دے گی، سونے بھی نہیں دے گی، تو ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے. لیکن روح کی بیماری کا بھی کبھی خیال آیا؟ روح کی کمزوری کا خیال آیا؟ وہ اصل انسان جو ہمارے اندر ہے، جو دبا رہتا ہے ہمارے اس حیوانی وجود کے اندر. تو روزے کا اور قرآن کا کیا ہے پروگرام؟ کہ وہ روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے. روزے نے جسم کو مزمحل کیا، حیوانی وجود کو کچھ دبایا، کچھ کمزور کیا. قرآن نے آبیاری کی، جیسے کوئی بے ہوش پڑا ہو آدمی، آپ اس کو چھینٹے مارتے پانی کے تو ہوش میں آتا. تو قرآن مجید کے ترشح ہوا ہے، قرآن مجید جو کہ باران رحمت پہ ہوا ہے، اس نے روح کو بیدار کیا ہے، روح جاگ گئی ہے. اب روح جاگے گی تو کل شے یرجع الی اصلہ، ہر شے جو ہے اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے، اس کی توجہ ہوگی اللہ کی طرف جہاں سے وہ روح آئی ہے. یہ سلول کاری روح، کل روح من امر ربی، یہ امر رب ہے. اور اس کو اللہ تعالی نے اپنی طرف خاص طور پر روحی کہہ کر، وہ نفخت فیہ من روحی، میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. اس میں فرشتوں سے کہا تھا جب میں آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. اس روح کو تسکین جو ملی اور اس کو تقویت حاصل ہوئی، یہ اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یہ جو توجہ ہے روح کی اللہ کی طرف، یہی دعا کی اصل بنیاد ہے. اصل دعا یہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں کہیں دور نہیں ہوں، مجھے تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں پر جانے کی ضرورت نہیں، غاروں میں جا کر تپسیا کرنے کی ضرورت نہیں، جب چاہو جہاں چاہو. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب. یہ تو مغایرت اس لیے ہے کہ تم ہماری طرف متوجہ نہیں، ذرا توجہ کرو. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، لیکن توجہ تو ہو. پہلا سال کا عبادی انی فینی قریب مجیب دعوت دا عزادات، میں تو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے، جہاں پکارتا ہے دیر اینڈ دین میں اسے جواب دیتا ہوں. یہ ہے دعا کا معاملہ. لیکن اس دعا کی شرط کیا ہوئی کہ وہ روح جو ہے وہ در حقیقت اللہ، اس کو علامہ اقبال نے جو کہا ہے ان کے جو لیکچرز ہیں خطبات، یہ ایک لیکچر ہے دی میننگ آف پریئر ان اسلام، اس دعا کا اسلام میں کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے. وہاں بہت خوبصورت انداز لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہے انائے کبیر دی بگ آئی ایم، جس کے لیے بہترین تعبیر سورہ طہٰ میں ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہوں میں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری بندگی کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو یہ جو بڑی میں ہے، میں انا، اور یہ انفائنائٹ ایگو ہے، انائے کبیر انائے مطلق، اور ایک چھوٹی سی انا میرے اندر بھی ہے. یہ انا صغیر ہے، یہ انا فائنائٹ انا ہے. یہ چھوٹی سی انا انا کبیر کے روبرو جب ہو، ہم کلام ہو، یہ ہے دعا. اور اس کا پھر مقام وہ ہے کہ الصلاۃ المعراج المؤمن، صلاۃ کے معنی دعا کے ہے. صلاۃ تو نماز کے لیے جو ہم نے یہ شکل ہے، اللہ نے حضور نے ہمیں یہ سکھائی ہے، اور اصل صلات کیا ہے، وہ تو سورہ فاتحہ ہے، وہ کیا ہے، وہ دعا ہے. تو صلات جو ہے در حقیقت کسی چیز کی طرف توجہ کرنا، متوجہ ہونا، یہ اس کے اصل لغوی معنی ہے. تو دعا بخل عبادہ، دعا ہوا عبادہ، اور یہ صلات جو ہے در حقیقت یہ ہے جس کو فرمایا گیا کہ معراج المومنین، گویا کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے تم اللہ سے ہم کلام ہونے کی حیثیت حاصل کر سکتے، لیکن بشرطے کہ واقعتاً تمہاری خودی جاگ گئی ہو، اس کو تقویت حاصل ہوئی ہو، وہ روح اب بیدار ہو، وہ روح دعا کر رہی ہو، تمہارے قلب کی گہرائیوں سے دعا نکل رہی، جسے ہم کہتے ہیں قلب کی گہرائی سے دعا نکلی. قلب مشکل ہے روح کا، گویا کہ روح جو ہے وہ در حقیقت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے. یہ ہے دعا کی اصل حقیقت. اور اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. لیکن آخر میں عرض کر دوں کہ اس کی ایک شرط ہے، اس آیت میں بھی ہے، اور جو میں نے آپ کو سورہ مومن کی آیت سنائی وہاں بھی موجود ہے. سورہ مومن میں دو مرتبہ آیا ہے فضل اللہ مخلصین اللہ الدین، دعا ضرور کرو اللہ سے، اللہ تو دعا نہیں کرتے ہو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اس کی شرط بھی ہے اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کے دشمنوں سے ساز باز ہے، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں میں ملوث ہے اور دعا کرتے جا رہے ہیں، دعا پڑھتے جا رہے ہیں، یہ تو کوئی دعا نہیں. مخلصین لہ الدین. اسی طرح اسی صورت میں ایک مرتبہ اور فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین. پکارو ضرور اس کو، لیکن اس کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے، اپنی اطاعت کو، دین کو. اس آیت میں بھی فرمایا سورہ بقرہ کے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو ان کی دعا ہر جگہ ہر وقت ہر آن منتظر ہوتا ہوں کہ وہ مجھے پکارے تو صحیح، میرا بندہ مجھ سے دعا تو کرے، میری طرف متوجہ تو ہو، مجھ سے ہم کلام تو ہو. لیکن ایک شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بھی تو کہنا مانو، میرے احکام پر چلو، میرے دین کا جھنڈا اٹھاؤ، میرے قانون کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ اصل جو رشد ہے وہاں تک پہنچ جائیں. یہ ہے ہائٹ، کلائمیکس. تین لیول میں نے آپ کو بتائے تھے. تقویٰ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دوسرا لیول، قرآن مجید کی عظمت کا انکشاف ہو جانا، اور اب اس قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تکبیر رب کے لیے کھڑے ہو جانا انسان کا. جیسے کہ سورہ مائدہ میں فرمایا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے کتاب والو، اے انجیل اور تورات والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہم سے ہم کلام ہونے کا کوئی تمہارا مقام نہیں، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے بات کرو، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. یہاں پر اہل کتاب کی بجائے ذرا ایک لفظ رکھیے, یا اہل القرآن, یا اہل القرآن لستم علی شئ حتی تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اے قرآن والو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں, کیا دعائیں مانگ رہے ہو ہم سے؟ قرآن کا نظام تو تم نے قائم نہیں کیا اور دعا کر رہے ہو ہم سے, یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہاں قائم نہیں کیا کوئی بات نہیں, قائم کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دیا تبھی آ جاؤ, ٹھیک ہے ہم قبول کر لیں گے, کفارہ تم دیا ہے. تم نے جائیداد بنانے کی فکر نہیں کی, تم نے دنیا بنانے کی فکر نہیں کی, تم نے اپنی زندگی لگا دی ہے اللہ کے دین کے لیے, تو ٹھیک ہے دعا کرو, پدھونی استجب لگو, پکارو مجھے, مانگو مجھ سے, میں تمہیں دوں گا. لیکن یہ کہ آپ باطل کے غلبے پر راضی ہو, اسے ذہن قبول کیے بیٹھے ہو, باطل کے تسلط کے نیچے پاؤں پھیلا رہے ہو اور اپنی جائیداد بڑھانے کا, پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی فکر کر رہے ہو اور دعا ادھر اللہ سے ہو رہی ہے, وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اب ایک تو میں آپ کو وہ حدیث اور سنا دوں کہ حضور نے فرمایا, نقشہ کھینچ دیا بلکہ, کیونکہ یہ عمرے کے دن ہیں, لوگ جاتے ہیں کتنے کتنے لمبے سفر کر کے, کتنے پیسے خرچ کر کے, پھر حج آ رہا ہے, 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ آدمی حج پہ جمع ہو جاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, ملتظم پہ چمٹے ہوئے ہیں اور طواف میں بھی دعائیں پڑھ رہے ہیں, اور پھر خاص طور پر جب 9 ذی الحج کو, یوم عرفہ کو, وہ جبل الرحمت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ جیسے شہد کی مکھی کا چھتا ہوتا ہے, واقعی جبل الرحمت جو ہے اس وقت وہ انسان ہو اس طریقے سے اوپر, اس پر کوئی ایک انچ خالی نہیں ہوتا, وہ دعا مانگ رہے, ہاتھ اونچے کیے. حضور نے ذکر کیا ایک شخص کا, یطیل السفر, لمبا سفر کر کے آتا ہے, اشخاص اغبرا, اس کے لباس, اس کا بال اٹے ہوئے دھول سے, پرانے زمانے کی بات ہے, آج کل تو ہوائی جہاز سے گئے آپ, نہ کوئی دھول ہے نہ کوئی گردہ ہے, لیکن وہ تو پہلے تو ہوتا تھا, آدمی اونٹ پر سفر کر کے آ رہا ہے, احرام باندھا ہوا ہے, نہائے بھی نہیں ہے, مبادہ کہیں بال ٹوٹ جائے تو جسم پر میل بھی ہے, سب کچھ ہے, اور اس وقت دعا مانگ رہا ہے انسان, ماننا یمد یدہ الی السماء, وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بڑھاتا ہے, یا رب اے میرے رب, اے پروردگار, اللہم ماننا یستجاب لذالک, اس شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو. ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام, اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے, اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے, اس کا جسم بنا ہے, گوشت بنا ہے حرام کی غذا, دعا کیسے قبول ہے؟ تو فدعونی استجب لکم, لیکن فدعو اللہ مخلصین لہ الدین. اور اس کے ساتھ ہی میں حضور کی دو دعاؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت. ایک دعا تو سن 1090 میں جو حضور نے کی ہے, وہ جد و جہد تکبیر رب کی, جد و جہد جو حضور سے کہی گئی تھی, رب کا فکبر, اپنے رب کی تکبیر کرو, بڑائی کا کہ جد و جہد کرو. اس جد و جہد میں ایک دن حضور پر طائف کا بھی آیا ہے, جب پتھراؤ ہوا ہے, جس شخص کے پاس گئے اپنی دعوت لے کر, اسے دھتکار دیا اور بڑی توہین آمیز انداز میں, کسی نے کہا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے, انا للہ وانا الیہ راجعون. کسی نے کہا میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا, چلے جاؤ, اس لیے کہ اگر تم سچے ہو, واقعی نبی ہو, تو کہیں میں کوئی توہین نہ کر دوں تمہاری, میں تمہارا جاؤں گا, اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا, یہ آپ چلے جائیے, وغیرہ وغیرہ. پھر پتھراؤ ہو رہا ہے, اسٹریٹ ارچنز جو تھے وہاں کے, وہ آوارہ سے لڑکے چھوکرے جو تھے, ان سے کہیے ذرا لگاؤ ان کی مرمت کرو, ذرا ان کی جو رسول بنے پھرتے ہیں. اب وہ پتھر بار رہے ہیں, ٹہنے کی ہڈیوں کو تاک تاک کر نشانہ لگا رہے ہیں جسم پر, ساتھ صرف ایک ہے حضرت زید ابن حارثہ, ایک آدمی ساتھ ہے, وہ سامنے سے پتھر آتا ہے, ادھر جا کر اس کو اپنے جسم پر لیتے ہیں, اپنے جسم کو ڈھال بناتے ہیں حضور کے لیے, تو پیچھے سے آ گیا پتھر, دائیں سے تو بائیں سے آ گیا. اس حال میں جبکہ جسم لہو لہان ہے اور جا کر پھر آپ خون بہنے کی وجہ سے کچھ غشی سی بھی ہوئی ہے, کمزوری ہو گئی ہے, بیٹھ گئے, تو دو بدماش آئے, ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا, ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا, اٹھو جاؤ. اس وقت ایک فریاد نکلی ہے حضور کی زبان مبارک. اب دعا جو ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھے دعا کہتے کسے. اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی جدوجہد میں انسان اس طرح لگاؤ پھر جو دعا نکلی وہ ہے دعا اس تکلیف میں اس مصیبت. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وحوالی علی الناس، لا تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو یہ سوائی ہو رہی ہے. الی من تکلنی، اے اللہ کس کے حوالے کر دیا ہے مجھے؟ الی بعیدی یتجہمنی او الی عدو ملک کا امری، کیا میرا معاملہ جو ہے دشمن کے حوالے کر دیا، جو چاہے میرے ساتھ کر دوں گے. اِلَّمْ يَكُنْ عَلِيَّ غَضَبُكْ فَلَا أُبَالِي، لیکن اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے پرواہ نہیں، جو تیری مرضی ہے میں حاضر ہوں. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغ افسر دوستاں سلامت کی تو خنجر آزمائے، بس مجھے اندیشہ یہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا. اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا أُبَالِي، یہ ہے وہ جو ہم کلام ہو رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، رو در رو ہو رہی ہے، دعا اسے کہتے ہیں. اب یوں سمجھئے کہ چار سال بعد کی اب دعا ہے، یہ میدان بدر ہے، اپنی 15 برس کی کمائی محمد نے لا کر میدان میں ڈال دی ہے. 15 برس، 15 لانگ ایئرز، دعوت، تربیت، جو بھی آپ نے کیا ہے 15 برس کی محنت. وہ 313 نہتے میدان بدر میں ہیں، ادھر 101,000 لشکر آ گئے. اس وقت جو دعائیں کی ہیں، اب اس میں جو رنگ ہے واقعہ یہ یوم بدر. اللہم انجزنی ما وعدتنی، پروردگار اب پورا کر اپنا وہ وعدہ جو تم نے مجھ سے کیا تھا. اللہم انشدو کا بے عہدے کا و وعدے کا، اے اللہ میں تجھے اب قسم دیتا ہوں جو تیرا مجھ سے وعدہ تھا، تیری مدد تو نے مدد کا وعدہ کیا تھا. اور اس دعا میں یہاں تک بھی پھر آپ الہاؤ زاری کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ شریع رنگ بھی آیا ہے کہ اللہم ان تالق حسابت اليوم لا تعبد، اے اللہ اگر آج یہ گروہ، یہ جو 313 لا کر میں نے میدان میں ڈالے ہیں، اگر یہ سب ہلاک ہو گئے تو پھر تیری کوئی بندگی کرنے والا دنیا میں نہیں ہوگا. اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم، اب اگر تیری مرضی یہی ہے اگر ان کو ہلاک کر دے تو غائب بات میں آخری رسول ہوں، میرے باقی کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، اور میری 15 برس کی محنت یہ ہے جو کمائی میں نے میدان میں لا کر ڈال دی. اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیری بندگی کون کرے گا. اس کے بعد وہ آیت اتری ہے اللہ تعالی کی طرف سے، حضرت جبرائیل آئے ہیں اور حضور نے پھر حضرت ابوبکر ساتھ سے وہاں کھڑے ہوئے جب یہ دعا مانگ رہے تھے، آپ سجدے میں تھے، حضرت ابوبکر نے بھی کہا کہ حسبک حسبک، حضور اب بس کیجیے، اب بس کیجیے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابوبکر خوشخبری سنو، یہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں، یہ پہنچ گئے ہیں، گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے. اس جد و جہد، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا تو بڑی خوش قسمت ہے وہ قوم یا وہ افراد جن کو ایسا ماحول مل جائے کہ اللہ کا دین غالب ہے، بس ٹھیک ہے، صاحبان ہمارے سر پر کے اوپر ہے، اب آپ یہاں پہ آرام سے رہیں، کھائیں پیئے، اچھا کھائیں اچھا پیئے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، لیکن اگر وہ صاحبان نہیں ہے تو ایک ایک فرد کے ذمے ہے تن من دھن لگا دینا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، دن رات ایک کر دینا اسی جد و جہد. یہ اگر نہیں کر رہا آدمی تو پھر اس کی کوئی دعا نہیں، کسی دعا کی کسی قبولیت کا کوئی سوال نہیں. ہاں اس جد و جہد میں انسان پڑھتا ہے تو مختلف مراحل پر آ کر جس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، اس کی میں نے دو آپ کے سامنے سیرت النبی سے نمونے پیش کر دیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اصل ہماری روحیں بیدار ہو، اولاً یہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، ہماری روحیں بیدار ہو، ہماری روحیں اللہ کی طرف حقیقتاً متوجہ ہو جائیں، پھر یہ کہ ہم طے کر لیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس صورت میں پھر جو دعا آپ مانگیں گے، ضمانت دی گئی ہے کوئی دعا اس حالت میں جو مانگی جائے وہ بیکار نہیں جاتی. یہ بھی حدیث ہے حضور کی، یہ شرط ہے، کوئی دعا بیکار نہیں جاتی. اس کی تین صورتیں ہیں قبولیت کی. ہر دعا قبول ہوتی ہے، یقین رکھو کہ قبول ہوئی ہے، لیکن قبولیت کی تین شرطیں ہیں، تین صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جو آپ نے مانگا اللہ وہی آپ کو دے دے. اللہ کے علم میں بھی اگر یہی ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے تو وہ دے دے گا، لیکن ہو سکتا ہے تم اپنی نادانی میں ایسی چیز مانگ رہے ہو جو حقیقتاً تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا وآسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم وآسان تحبو شیئن وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اے ممکن ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. تم تو شارٹ سائٹڈ ہو، صرف سامنے کی چیز دیکھ رہے ہو، تم پیچھے بتا کیا تمہیں پیچھے کیا آ رہا ہے. بظاہر تو یہ خیر نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے شر ہے. آسان تحبو شیئن وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرو ذرا حالانکہ تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اگر اللہ کے علم میں یہ ہے کہ واقعی میرے بندے نے جو مانگا ہے وہی اس کے لیے اچھا بھی ہے، مناسب بھی ہے، انجام کار کے اعتبار سے مفید ہے، تو وہی دے دے گا. یہ نہیں کرے گا تو جو چیز بہتر ہوگی حقیقت میں وہ تمہیں دے دے گا، اس دعا کی تو خیر. اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس سے تمہارے لیے آخرت کا توشہ بنا کر رکھ لے گا، وہ تحفہ تمہیں پیش ہو جائے گا جب آخرت میں تم پہنچو. کوئی دعا بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ ہو، غیر مشروط نہیں ہے، ان شرائط کے ساتھ کی جانے والی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.